کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے مستقلاً ایک سبق دیا ہے ہم لوگوں کو، بلکہ پوری امت کو، اور وہ یہ کہ انسان عملاً جب شریعت کی تطبیق کر رہا ہو، جب شریعت پہ عمل کر رہا ہو، لوگوں کو جب شریعت سکھا رہا ہو یا شریعت کی چیزیں بتلا رہا ہو، تو گرد و پیش کے حالات کی رعایت ضروری ہے. بس یہ ایک اصول کی بات ہے، اور اس کے بعد اب جتنی بھی باتیں ہیں وہ در حقیقت اس ایک فکرے ہی کی شرح آپ سے عرض کرنی ہے کہ شریعت نے جو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال اور افعال کا، اور اس وحی کا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب بھی اسلام کی دعوت دے اور لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف کس طرح آئیں گے، تو حالات، وقت اور جو بھی صورتحال کسی شخص کی، قوم کی چل رہی ہے، اس کی رعایت کرنا ضروری. وہ رعایت نہ تو اس درجے میں ہو کہ انسان بالکل حلال کو حرام بنا دے اور حرام کو حلال بنا دے، اتنا بھی آگے نہ بڑھ جائے کہ اگر وہ قوم شراب اور شرک میں ملوث ہے تو یہ کہے انہیں قریب کرنے کے لیے چلو اس میں بھی شامل ہو جاؤ، اور نہ ہی اتنا سخت ہو جائے کہ شریعت نے جو ان حالات، شخصیات، واقعات، ان چیزوں کے لیے اجازت دی ہے کہ ان احکامات میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ احکامات وقت کے مطابق ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اتنا بھی سخت نہ ہو کہ ان رعایتوں کا فائدہ نہ اٹھائیں. سمجھدار، دانا، عقل مند آدمی کے لیے اللہ نے یہ اسی لیے اتنی ڈھیل اور گنجائش رکھی ہے تاکہ وہ اپنے حالات اور وقت کو دیکھے اور فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کی متعدد مثالیں ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا اعتبار فرمایا، حالات کا اعتبار فرمایا، شخصیت کا اعتبار فرمایا. نازک ہم اس مسئلے کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ، اتنا نازک ہے کہ ذرا اسے ٹھیس لگی شیشے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، ذرا سا کوئی غلط فائدہ اٹھا لے گا تو ان ساری مثالوں کو کہیں سے کہیں لے جا کے تعبیر کر سکتا ہے. مگر ہے یہ مسلمہ اصول. آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں گے تو آپ خود جانتے ہیں کہ منافقین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم بھی 8 برس تک تو شدید مقابلہ کرنا پڑا، اور 10 برس تو کہیں گئی، ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور اسی دن سے منافقین کی جماعت مدینہ منورہ میں تھی. مکہ میں تو یا کفر تھا یا اسلام، تیسری کوئی چیز تھی. اور یہاں بدر کے بعد جب مسلمانوں کی قوت سامنے آئی تو منافقین اور اٹھے، احد میں عین موقع پر الگ ہو گئے. اس سے اگلے سال ایک اور مشکل پیش آ گئی، غزوہ خندق پیش آیا تو یہ لوگ اس میں پیش پیش تھے مسلمانوں کو خراب کرنے میں، لیاذ باللہ. یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم دیا تو منافقین کی ان کے ساتھ ساز باز تھی، اور حد یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی منافقین کی سازشوں سے محفوظ نہیں رہے، اور جو تہمت جس پہ انہوں نے لگانی تھی لگائی. ان سارے کرتوتوں کے باوجود ان منافقین کے جب موت واقع ہوئی ہے اس کی، عبداللہ ابن ابی کی، تو وہ جو منافق تھا سب سے بڑا، جس کے متعلق حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ والذی تولیٰ کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس فتنے کو سب سے زیادہ ہوا دی ہے، اور جو بانی تھا اس فتنے کا عبداللہ ابن ابی جسے رئیس المنافقین کہتے تھے، موت واقع جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے اور ان کا نام بھی عبداللہ، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا سارے حالات کا کہ آج اس کے جنازے میں نہ جانا، مدینہ منورہ میں کتنے شدید دشواری یہ چیزیں پیش ہو سکتی ہیں، خود تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صاحب فراست انسان جن کی رائے پہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار تھا اور جن کے لیے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو عمر کو ملتی، اتنی کوالٹیز کا یہ آدمی ہے، مگر جا کے نہ صرف جنازہ پڑھایا، قبر میں اترے خود عبداللہ ابن ابی کی اپنا کرتا مبارک کیا، فرمایا اس کا کفن اس میں دو، اور جب اسے لٹا دیا قبر میں تو اس کے منہ میں اپنا تھوک لعاب مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ یہ سب حالات کی رعایت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے 70 بار کہا ہے قرآن پاک میں کہ 70 بار بھی آپ اگر ان کی مغفرت کی دعا کریں گے لن یغفر اللہ لہم، خدا نہیں انہیں بخشے گا، تو کیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ خدا نے اس کی مغفرت نہیں کرنی؟ پتہ آپ نے فرمایا عمر داو چھوڑ دے، اللہ نے 70 بار کہا ہے نا، ہم 71 بار مانگیں گے، حالانکہ 70 تو محاورے کا لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بیسیوں دفعہ، دسیوں دفعہ تمہیں منع کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جنازہ نہ پڑھاتے اور اتنی شفقت اور محبت کا معاملہ نہ فرماتے تو مدینہ منورہ میں پورے قبائل کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ لو جی اب تو جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اتنے بڑے سردار کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ کلمہ ہی پڑھتا تھا، یہ تو ایک دوسرے کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، ان کی آپس میں اتنی پھوٹا، اتنے اختلافات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہا کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، اور تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی زبان سے مجھے نجات دلا دے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول حکم کریں کون ایسا، ہم اس کی گردن اتار لاتے ہیں، آپ ارشاد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے الگ تنہائی میں عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ہے، اور آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو مسجد میں آج بات ہوئی ہے، اور میں صرف اجازت دینے حاضر ہوں کہ میں اس کی گردن اتار لاتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اس کے انجام کی سزا سے انجام پہ پہنچے، کرتوت کی سزا ملنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ایسے کبھی نہ کرنا، لوگ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بھی مروانے لگا ہے جو اسی کے نام کا کلمہ پڑھتے۔ یہ مصلحت، یہ حکمت تھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے کام نہ لیتے، اسلام کی وہ بنیاد جو مدینہ منورہ میں پڑھنی تھی نہ پڑھتی، اور پہلے دن سے ہی لوگ آپس میں لڑ لیتے۔ حال یہ تھا کہ جب تبوک میں گئے ہیں تو اس نے کہا عبداللہ بن ابی نے، ایک اور موقع پہ بلکہ تبوک کے علاوہ، اس نے کہا کہ لیخرجن الاعز منہ الازل، ہم ذرا واپس ہو لیں، مدینہ منورہ میں جو عزت والے ہیں یہ ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، قرآن میں یہ لفظ آئیں۔ اور اس سے زید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی اور انہوں نے آ کے غصے میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب ہم ایسے ہو گئے، آج وہ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لیخرجن الاعز منہ الازل، کہ عزت والے لوگ مدینہ منورہ پہنچ کے ان ذلیلوں کو باہر کر دیں گے، علیہ باللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے آ کے کہا کہ اسے سننے میں غلطی لگی، جی ہم نے کب کہا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اسی سفر میں، منافقین کے عذر معذرت سب سامنے آ گیا، اور اللہ نے وہی نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور آپ نے فرمایا زید، اللہ نے تیری تصدیق کر دی، اللہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے۔ اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور نام ان کا بھی عبداللہ تھا اور وہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بڑے مخلص آدمی تھے. اللہ کی یہ عجیب قدرت اور نظام ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اور اس نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن لے آتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شان میں یہ گستاخی کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا چھوڑ دیں، ہم نے اسے معاف کیا. اور بیٹے نے باپ کو جا کے روک لیا اور اس نے کہا ابا یہ تم کہہ کے مدینہ منورہ میں داخل ہوگے کہ منافقین ذلیل ہیں اور عزت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی. اس نے آخری جملے کہے، بیٹے نے کہا اب آؤ. یہ کشمکش، یہ چیزیں تھیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی رعایت نہ فرماتے اور وہ یہ نہ دیکھتے کہ کون آدمی کس درجے کا ہے، سارے منافقین کی رعایت تھی؟ ہرگز نہیں. مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منافقین کی اتنی سازشیں مدینہ منورہ میں ہو گئی تھیں کہ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اخرج، تم جو جمعے میں آئے ہو نا تم نکل جاؤ اس مسجد سے، فانک منافق تم منافق ہو، اور 12 آدمیوں کو بھرے مجمعے میں نکال دیا آپ نے، اٹھو یہاں تم منافق ہو. مسلم کی روایت میں آیا ہے. ہر منافق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہیں تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جو سازشی لوگ تھے وہ اس درجے کے تھے نہیں کہ ان کی رعایت کی جاتی، مگر جس شخص کی رعایت کرنا ضروری تھی کہ اس کو اگر چھیڑا گیا تو فتنہ برپا ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت کی کہ حالات اور واقعات خود ہی اسے دبا دیں گے، خود ہی یہ سازش ختم ہو جائے گی. آخر کیا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذمے لیں؟ اور متعدد مواقع، مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور ان کے سامنے ہی تھا بیت اللہ، بیسیوں بار دیکھ چکے تھے. آپ میں سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہاں حاضری کی، اور اللہ تعالیٰ بار بار توفیق دیتے رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک حطیم ہے، ایک آدھا دائرہ کھینچا ہوا ہے. حجر اسود سے آپ یوں چلنا شروع کریں تو اس رکن پہ، اس کونے میں آ کے ایک آدھا دائرہ ہے. یہ آدھے دائرے کے اندر جو جگہ ہے اس کا کچھ حصہ بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے، یہ داخل تھا. اور اصولاً ان دونوں دیواروں کو سائڈ سے اور بڑھا کر آگے جا کے چھت ڈالنی چاہیے تھی اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ یہ جو تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اور اگر ایسے نہ ہوتا، صحیح بخاری میں جملہ آیا ہے آپ کا، آپ نے فرمایا تو تمہیں پتا ہے یہ کیا ہوا تھا، تمہاری قوم نے پیسے جمع کیے تھے کہ الپاک مال سے اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، پھر پیسہ ان کے پاس ختم ہو گیا تو انہوں نے چوتھی دیوار سائٹ کی، وہاں بنا دی اور یہ دائرہ کھینچ دیا تھا کہ یہ نشانی رہے کہ یہ اتنا ٹکڑا بیت اللہ کا، اتنا حصہ جو ہے یہ اندر کا حصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے اندر ہی رکھا تھا. اور فرمایا اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں بیت اللہ کو گرا کے نئے سرے سے انہی پرانی بنیادوں پہ تعمیر کرتا جو جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے اس بیت اللہ کی عمارت کو وہی پرانے انداز میں لے گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. حجاج ابن یوسف کا دور آیا، اس نے پھر بیت اللہ کو توڑ کے ویسے ہی بنا دیا جیسے اب تک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس وقت کے خلیفہ، انہوں نے آ کے عرض کیا ہارون الرشید نے کہ حضرت اگر آپ فتویٰ دیں تو ہم بیت اللہ کو اسی طرح بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ نہیں دیا اور فرمایا کہ مت اسے توڑو، اب رہنے دو جیسا بھی ہے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر بار بار اس طرح ہوا تو یہ چیز بادشاہوں کا کھیل بن جائے گی اور لوگوں کے دلوں سے اللہ کے گھر کا روب اور اس کی حیبت نکل جائے. آپ اس حدیث کو ابتدا سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی رعایت ہے. مراد یہ تھی کہ آج انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، اور اوپر سے اگر بیت اللہ کو بھی یاد کیا گیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ لوگ کل ہم نے دین چھوڑا ہے، آج خدا کا گھر بھی بیچ میں سے غائب کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ارتداد نہ پھیل جائے، کوئی اور چیز نہ سامنے آ جائے، ان حالات کی رعایت کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھڑا. اور پھر یہی آخری بات دیکھیے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا بس اب رہنے دو جیسا ہے، ایسے نہ ہو لوگوں کے دلوں سے اس کا روب نکل جائے اور بادشاہوں کا کھیل. اتنی مثالیں ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرماتے رہے کہ کون آدمی کس درجے اور مرتبے کا ہے اس کی ایسے ہی عزت کرو، کون آدمی کس قابل ہے اس کے ساتھ اتنا ایسا سلوک کرنا چاہیے. کیا واقعات بدل رہے ہیں، ان واقعات کا اعتبار کیسے ہوگا، دنیا کے عادات اور اتوار کیسے ہیں، ان کو ایسے کیا جائے. حدیبیہ میں آپ نے اظہار فرمایا اس ارادے کا حدیبیہ کے بعد کہ میں دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں دین کی دعوت دوں. تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ تو خط اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ اس پہ مہر نہ لگی ہوئی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میرے لیے بھی مہر بنا دو. اس سے پہلے حیات طیبہ میں انگوٹھی کبھی نہیں پہنی تھی، بس جب مہر کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ کوئی نگینہ لے لو، اور حبشی نگینہ ایک پتھر تھا اسے لیا گیا یا کوئی اور، اور اس میں کھدوایا گیا تین لفظوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اور اللہ، نیچے سے اوپر کی طرف لکھوائے گئے، اور اس کے بعد جو بھی خط ہوتا تھا اس پہ وہ مہر لگا دیتے. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ انگوٹھی کا پہننا مباح ہے، جائز ہے، کوئی پہنے تو ثواب نہیں، نہ پہنے تو کوئی گناہ نہیں، دونوں ٹھیک ہیں، درست ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غرض کی خاطر انگوٹھی بنوائی تھی، اس سے پہلے تو بنائی نہیں تھی. تو آپ دیکھیے جو زمانے میں تبدیلی آ رہی تھی اس کا اعتبار کیا، فرمایا کہ اس چیز کو کر، افراد سے ہٹ کے وقت کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وقت تبدیل ہوا تو اس طرح اعتبار فرما لیا کہ ایسے کر. اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ خط و کتابت ہوتی ہے یہودیوں کی، اور یہ عبرانی زبان میں خط لکھتے ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگوں کو عبرانی آتی نہیں ہے، تو بیٹے تم ایسے کرو عبرانی زبان سیکھو تاکہ تم ان کے ساتھ خط و کتابت کر سکو. تو وہ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے میں پوری زبان سیکھ لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں انہی کی عبرانی زبان میں انہیں خط لکھا کرتا تھا، وہ بھیجتے تھے تو پڑھ کے سناتا تھا. یہ حالات کی رعایت کے گرد و پیش کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اس میں جو درست چیز ہے اسے لے لیا جائے، جو غلط چیز ہے اسے چھوڑ دیا جائے. بازار میں گئے، کپڑا خریدنا تھا اپنی ضروریات کے لیے، لنگی تہمت چادر خریدنی تھی، اور وہاں مارکیٹ میں شلواریں بک رہی تھیں، اور حدیث میں صراحت کے ساتھ مستدرک حاکم وغیرہ میں آیا کہ ہندوستان سے گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ یا شلوار دیکھی اور فرمایا اس پر یہ تو زیادہ سطر ڈھانپنے کی چیز ہے، اس میں تو زیادہ پردہ آدمی کے لیے رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا یا خریدنے کا حکم دیا. یہ وہ حالات کی تبدیلی ہو گئی، فرمایا اس چیز کو، حالانکہ ساری حیات طیبہ میں چادر ہی باندھتے رہے ہیں، خود اس کو بھی پہنا ہے شلوار کو نہیں پہنا، اس میں اختلاف ضرور ہے، مگر اس میں تو سب متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار خریدی. حالات بدل گئے، فتویٰ بدل گیا کہ ٹھیک ہے وقت میں تبدیلی آتی یہ چیز ہونی چاہیے، شریعت کی کسی چیز سے براہ راست اس کا تصادم نہیں ہے، اور کسی بھی قوم کے حالات عادات اور اطوار اگر شریعت سے براہ راست نہیں ٹکراتے، ان کی ٹکر نہیں براہ راست شریعت سے، شریعت کہتی ہے اس کی گنجائش ہے، رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ارتکاب سے کوئی حرام چیز کا ارتکاب لازم نہ آئے. اور یہ فتویٰ ہے معاشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ، اور یہ وہ مزاج ہے شریعت کا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں سمجھے، اور لوگوں نے انہیں لکھ کے بھیجا کہ حضرت جو ایران فتح ہوا ہے تو یہاں تو یہ سارے اپنے فوج کے سارے نظام لکھ کے رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں، تو اگر ہم یہ ان کا نظام اپنا لیں تو آپ فرمائیے یہ کہیں شریعت میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی، اسلام اس سے منع تو نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکمت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مندی کا تقاضے دنیا میں جہاں کہیں پائے جاتے ہیں مومن کے اپنے گھر کی چیز ہے جو چلی گئی تھی مومن سب سے زیادہ حقدار بنتا ہے اس سے لیتے ہیں. یہ حالات کے اعتبار سے جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا اعتبار فرما لیا کہ بیرونی دنیا میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, گرد و پیش کے معاشرے میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ان تبدیلیوں کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ آپ پڑھتے چلے جائیے, ان اصولوں کو دیکھتے کہ شخصیات کا کیسے اعتبار کیا ہے, بدلتے ہوئے واقعات و حالات کا کیسے ساتھ دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں طے فرما دی تھیں قطعی طور پہ, زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے ہل جائیں پوری قومیں نہیں ہو سکتا, اس پہ کوئی لچک نہیں. اللہ ایک ہے, ایسی اٹل بات ہے کہ دنیا پوری کفر اور شرک پہ چلی جائے نہیں مانا جا سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, طے شدہ بات ہے دنیا ہزار کروٹیں لے اور کوئی کچھ کہتا رہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بہت سی چیزیں ایسی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت نے بندوں کو لوگوں کو اجتہاد کا ان چیزوں کا حق دیا کہ جب زمانے اور وقت میں تبدیلی آتی چلی جائے تم اس چیز کو ایسے تبدیل کر سکتے ہو ایسے ہی چلے. اور در حقیقت یہ وہی چیز جو ہم نے بالکل ابتدا میں عرض کی آپ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی گئی لوگوں کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو تم منظور کرو گے, اس کو تم دیکھو گے اور اس کے بعد پھر کام چلے گا. شخصیات کے اعتبار میں آپ ہمارے دور پہ غور کریں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمانوں کا مزاج اس میں اس حد تک منفی کیفیت آ گئی ہے کہ نفی جو ہے اس پہ متفق ہو جائیں گے اور اسباب سے متفق نہیں ہوتے. کوئی نیگیٹو چیز آپ دے دیجئے اس پہ سب تیار, پازیٹو چیز پہ کوئی نہیں. آپ کل کو یہ کہیں لوگوں سے کہ کینیڈا میں ہم چاہتے ہیں ایک ہسپتال بنائیں بھائی جہاں شریعت کے مطابق چیزوں کی پابندی ہو, عورتوں کا الگ مسئلہ ہو, مردوں کا الگ مسئلہ ہو, لیڈی ڈاکٹرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, کیسز ہیں گائنی کے کتنے ہیں وہ سب کے سب لیڈی ڈاکٹرز فیمیل, اور شاید آپ کو 5 برس لگ جائیں پھر بھی اگر آپ بنا لیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں. اور کل اس کے کہیے کہ یہاں یہودی ایک سازش کر رہے ہیں اور چلو اس کے خلاف بات کرنی ہے, جناب شام سے پہلے پہلے 1000 آدمی جمع ہو جائے گا کہ اچھا یہودیوں کے خلاف ہے میں بھی اس کا لوں گا یہ بجے آدمی. مزاج ایسا ہو گیا کہ نیگیٹو سائڈ پہ آپ لے آئیے اس پہ کمپرومائز کر لیں گے ایک ہو کے چل پڑیں گے, پازیٹو سائڈ پہ نہیں چلنا. یہ کیا ہے آپ خود سوچئے اس کا انجام کیا ہو. منفی مزاج کہ کسی طرح وہ ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گمراہ فرقوں کے لوگ آتے تھے جن کے ساتھ ساری زندگی جہاد میں گزری ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں کیا نہ یہ کہا کہ وہ آ رہا ہے ذرا اس کو ذلیل کرنا رسوا کرنا. علیہ رسول اللہ جو آیا ہے اس کی عزت کی احترام کیا, حالانکہ زمین و آسمان کا فرق تھا, عقائد میں کوئی قطعاً چیز نہیں تھی جو عقائد کے اعتبار سے اشتراک میں آئی ہوتی. عیسائی آئے ہیں نجران سے اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا ہے اس وقت جب وہ آپ سے مناظرہ کرنے آئے تھے. سورہ آل عمران کو آپ پڑھیے کہ وہ آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ہی علیہ اعوذ باللہ کہا کہ تم نبی نہیں ہو, یہ سب ایسی استغفر اللہ ڈھونگ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کرنی تھی, انہیں نماز پڑھنی پڑی, مذہبی لوگ تھے حقیقی عیسائی, انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی پڑھ لو. اور مسجد نبوی میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے وہیں رہ. حوالہ آپ کو چاہیے ہو ہم حاضر آل عمران کی تفسیر, سورہ آل عمران کی تفسیر دیکھیے, بڑے بڑے اکابر مفسرین نے لکھا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو شرک ہے وہ تو گندگی ہے مسجد میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور باقاعدہ زمین دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ کہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو نظر نہیں آتی. تو لوگوں نے عرض کیا کہ عبادت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ان کے شرک کی گندگی ہے، مانوی طور پر ہے، ان کی روح کے ساتھ ہے، باقی نے کرنے دو. ہم آج اتنا کچھ اپنے طور پہ سوچتے ہیں، ہم کبھی اس کو اب گوارا کر سکتے ہیں؟ کبھی عیسائی آئیں اور کہیں اس مسجد کو توڑنا ہے اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو کیا ہم میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے ہم دروازہ کھول دیں اور ہم کہیں مسجد تو توڑنے نہیں دیں گے مگر نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لو، عبادت ہی کرنی ہے نا اللہ کی یہاں پر. اتنی جرت ہے، اتنی وسعت قلبی ہے، بس چلے تو جو کچھ بھی نہیں گہرا گر جائے ہم اس کو بھی توڑ جائیں اور پی جائیں، اور بس چلے تو یہودیوں کے ہاں سے کارپیٹ اٹھا کے بھیج دیں کہ یہ کون سی کوئی خدا کی گھر ہے یا خدا کی عبادت کی جگہ ہے علیہ السب اللہ. اس لیے کہ یہ پیش نظر یہ نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے کیا رویہ رہا ہے. فرمایا مسجد نبوی میں ہی تم نماز ہو. اور جب وہ اگلے دن گئے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کل آخری چیز یہ ہے ہمارے تمہارے درمیان اور مباہلہ ہے اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو نہیں مانتے، انہیں کہیے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیوی بچوں بیٹوں سمیت آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت ہو جائے. تو عیسائی جو تھے ان کے پادری عقل مندی کا کام انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے یہ کیا تھا تو اللہ کی ایسی لعنت پڑی تھی کہ وہ بندر اور سور ہو گئے تھے، اور آج یہ نبی ہے اور وہ پوری قوم ان کی برباد ہو گئی تھی، اور آج اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں ہماری بھی شکلیں بگڑ جائیں ہماری قوم برباد ہو جائے گی، اس لیے خدا کی قسم ایسے نہ کرو، چھوڑو بس چپ کر کے واپس چلتے ہیں. اور وہ چپ کر کے واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یہ میرے مقابلے میں آ جاتے اور ہم دعا بد دعا دیتے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے تو یہ وادی جہنم کی آگ سے بھر جاتے، اتنا خدا کا غضب نازل ہوتا میرے مقابلے میں اگر یہ لوگ ٹھہرتے یا کوئی بات ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، مگر اپنا ذاتی اعمال جو چیزیں تھیں وہ دیکھیے کیسی ہیں کہ جو جس قوم کا بڑا ہے اس کی عزت. اور ہمارے یہاں مزاج ایسا ہے کہ اچھا یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا فلاں فرقے کے بڑے ہیں، یہ جب آئیں تو انہیں تو ضرور ہی خراب کیا جائے، اچھا فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بس ان کے آنے پہ ایسا رویہ رکھنا انہیں پتہ چلے کہ ہم کس طاقت میں ہیں اور یہ کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں تھا، وہ تو ایسا ہی ادب اور احترام تھا کہ جو لوگ آتے تھے اپنا دل پیش کر دیتے تھے، دل ہار بیٹھتے تھے وہاں آ کے، وہ کہتے تھے یہ ایسا انسان ہے کہ ہم کیا کیا سوچتے رہے، یہ کیا کرتا ہے. ادیب نے حاتم رضی اللہ عنہ آئے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، حاتم تائی عربوں میں مشہور، پوری دنیا میں بلکہ مشہور تھا اپنی ثقافت. آپ اپنی اردو زبان میں دیکھیے کتنے قصے اس کے ملتے ہیں. اور ادیب نے حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عیسائی تھا مجھے بٹھایا اور اپنا تکیہ کمر سے نکال کے مجھے پیش کیا، فرمایا اس کو لگا لیجئے اور چادر مبارک بچھا دی. اور میں اتنا حیران تھا کہ میرے ساتھ اتنی محبت کا رویہ، اور مجھ سے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا، تو میں نے کہا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، بس مسلمان ہوتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر دیا. اور اپنی قوم کو جا کے کہنے لگے کہ تم جس شخص کے بارے میں کہتے تھے خدا کی قسم وہ اتنی عزت دیتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھیوں نے خود بتایا کہ اتنی عزت تو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے جتنی تمہیں عزت ملی آج. قبیلے کے سردار، لڑکا جوان، ابھی سرداری ملی ہے اسے باپ سے، باپ کی موت کے بعد، اور جوانی طاقت، 100 قبیلے کے اور دوست اس کے جمع ہو گئے، اور پورے 100 لڑکے یہ چلے. اور وہ جو نشہ ہوتا ہے ایک سرداری کا بڑا ہونے کا وہ تھا. اور کہنے لگا بہت شور سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہر طرف حجاز میں عربوں میں انہی کی بات ہوتی ہے, چلو جا کے ملتے ہیں, یہ ہے کون آدمی اور کنیت کیا ہے اس شخص کی. سارا قبیلہ کہتا ہے کہ ابو مغویہ. مغویہ کا مطلب یہ کہ وہ جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہو. یہ اس قوم میں بھی ہے, ہم نے یہی آ کے یہ دیکھا کہ کسی خوش ہوتے ہیں تو اسے گالی دیتے ہیں, تعریف کرتے ہوئے گالی دیتے ہیں نا. یہ شاعری میں کہتے ہیں بڑا کافر آدمی ہے, مطلب یہ کہ بہت ہی اچھا شاعر ہے, یہ بہت ہی خوبصورت ہے, ایسے جملے. تب مغویہ کہتے تھے اس لیے کہ جتنے گمراہ ہیں سب سے زیادہ گمراہی والا یہ ہے, یہ تو گمراہوں کا بھی باپ ہے, گمراہی والا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے گمراہی اپناتے ہیں. آیا اور آ کے ایک مقام پر دوستوں سے کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں اور میری ان کی کوئی جنگ تو ہے نہیں ہم لوگوں کی, اس لیے وہ مجھ پہ حملہ بھی نہیں کریں گے, ماریں گے بھی نہیں, تم لوگ ٹھہرو, اگر کچھ خیر ہوئی تو میں تمہیں بلا لوں گا اور شر ہوا تو اطلاع دے دوں گا, اگر میں نہ آیا تو پھر تم اتنی دیر انتظار کر کے آ جانا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہو لیکن میں ملنا چاہتے ہیں ہم سب لوگ, تو پہلے میں جاتا ہوں تاکہ پتہ چلے حالات. ابو مغویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گیا تو جا کے میں نے پہلا لفظ یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا انعم صباحن, صبح و خیر, گڈ مارننگ, صبح آپ کی اچھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور مجھ سے فرمایا ہمارے ہاں تو ایسے نہیں کہتے, ہمارے ہاں تو کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ کی سلامتی تم پہ. کہتے تھے بڑا تأثر ہوا مجھ پہ کہ دعا دیتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, تو مجھ سے فرمایا کہ تم ہمیں یہی کہو اور یہ کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے یہ جملہ جب کہا تو مجھ سے فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمتیں برکتیں اور سلامتی تم پر بھی. تو میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بٹھایا مجھے اپنے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام, تو میں نے کہا ابو مغویہ عبد اللات والعزہ, ایک تو گمراہی والا اور بندہ لات اور عزہ کا, لات اور عزہ دونوں بڑے 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 بت تھے, پورے عرب ان کی پرستش کرتے تھے, مشترکہ خدا تھے بہت سے قبیلوں ان کا بندہ. تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو ابو ارشد, ابو راشد ہے, راشد کا مطلب جو ہدایت دینے والا نا, رشد کی راہ دکھانے والا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو ابو راشد, اور تو کب عبد اللات والعزہ, تو عبد الرحمن, رحمان کا بندہ ہے, تو لات اور عزہ کا بندہ نہیں. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے متعلق یہ فرماتے ہیں, اور پھر مجھے بٹھایا اور میری عزت کی, مجھ سے باتیں کرتے رہے. اور جب میں نے بتایا کہ میرے ساتھ 100 آدمی جوان ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو فرمایا انہیں لے آؤ. اور جب میں جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لاٹھی کو ٹیک کر چلتے تھے وہ بھی مجھے عنایت فرمائی, اٹھے اور اپنے جوتے مجھے عنایت فرمائے اور مجھ سے فرمایا یہ بھی لے لے اور لوگوں کو دکھانا کہ ہم نے دیے ہیں. مراد یہ تھی کہ اس کی عزت قائم رہے, قبیلے کا سردار ہے جو نوجوانوں کے سامنے جائے گا پا اور فخر بڑھا کر کہہ سکے گا کہ میری عزت ہوئی ہے, دیکھو مجھے ساتھ کیا ساتھ شر ہوئی کیا کیا ہے. 100 کے 100 آئے اور ابو راشد رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم گئے تو سب مسلمان تھے, سب نے اسلام قبول کر لیا تھا, کیونکہ ہم نے جتنی عزت وہاں پائی اتنی عزت کہیں نہیں تھی. کیا کسی مسلمان کا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ حالات, یہ واقعات جہاں آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں گرد و پیش کے, اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ محبت اور تعلق بڑھایا جائے اور لوگوں کو اللہ کے اس دین کی دعوت اسی طریقے پر دی جائے. ہر موقع پر یہ جھگڑا اٹھا لینا کہ یہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ہمارا مذہب یہ ہے, لڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ چیزیں, یہ مدت گزر گئی, وقت گزر گیا, حالات بہت تبدیل ہو گئے. جو کام محبت کی زبان کیا کرتی ہے, نفرت ایسا کام کبھی نہیں کرتی. مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں اور ایک آدمی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے ضرورت پیش آ گئی پیشاب کرنے کی، میں آتا ہوں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے سامنے وہ اٹھا اور ہم سے ہٹ کے مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے اس نے پیشاب شروع کر، اور ہم میں سے کسی نے اٹھنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا بالکل بیٹھے رہو وہ پیشاب کر. اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں بالکل فارغ ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، واللہ ما زجرنی، خدا کی قسم نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے انہوں نے کچھ سختی سے بات کہی، مجھ سے صرف یہ فرمایا کہ ہم عبادت کرتے ہیں نماز وغیرہ پڑھا کرتے ہیں، تو یہ جو مسجدیں ہیں نا اس کام کے لیے ہوتی نہیں، ہم تو باہر زمین ہے کھیت ہے اس میں چلے جاتے ہیں. اور خود میں نے دیکھا اپنے دست مبارک سے ڈول پانی کا بھرا ہوا تھا، وہ ڈول لا کے بہا دیا اور جگہ کو پاک کر. کافری کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم پیشاب کر دے اور خود اپنے ہاتھ سے جا کر پانی کوئی بہا دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ڈول پانی کا بہا دیا محبت کے ساتھ اور وہ مسلمان ہو گئے، اور وہاں پہ اگر نفرت پھیلتی تو سینکڑوں ڈول خون کے بہ جاتے، قبیلے لڑ پڑتے، کچھ سے کچھ ہو سکتا تھا، مگر اس ایک ڈول نے ایسا کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. یہ تعلق ہے کہ کسی طرح لوگ پازیٹو سائڈ پہ آ جائیں، کسی طرح مثبت انداز سے سوچنے لگے، کسی طرح ان حالات اور واقعات اس زمانے کو دیکھ کے پھر اس کے مطابق کام کریں. یہاں کے مسلمان آپ حضرات جو آئے ہیں، آپ اس پوری دنیا کو، یہ جو نارتھ آف امریکہ اور کینیڈا جو کہلاتا ہے، آپ ساری اس دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ اگر وہ اسلام سے کام لینے لگیں. جو اسلام کا کام ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا جو آپ نے کیا. کوئی مبالغہ ہم نہیں سمجھتے اس بات میں، اور اس کی بلا خوف تردید کہتے ہیں جنت کسی نے کمانی ہے وہ ان علاقوں میں آ جائے اور خدا کے دین کا کام کرے، جنت اس کو مل جائے گی. اتنی زرخیز زمین ہے، لوگ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں کہ کوئی دین کو اصلی صورت میں پیش کر دے کہ خدا کا دین ہے کیا. لیکن عمریں بیت گئی ہیں، آپ کسی سے پوچھئے 20 برس میں کتنے غیر مسلم تھے جنہیں آپ نے اسلام کی دعوت دی ہو؟ کوئی نہیں. بڑی مشکل پیش آ گئی ہے، بڑی مشکل ہے. اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے. کسی طرح بھی اسلام کی بات کے کان تک پہنچ جائے. سویپر ہے، گٹر صاف کرتا ہے، کھڑے ہو کے وہ جھاڑو دیتا ہے سڑک پہ، کسی تک اسلام کی بات پہنچ جائے. کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں ان میں کتنی چڑیاں اور کون سا باز. جال لگا دیتا ہے نا شکاری، چڑیاں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی کوئی باز بھی آ جاتا ہے. جس دن باز آ جاتا ہے اس دن ساری زندگی کی محنت کا ثمرہ سامنے آ جاتا ہے، ساری کسریں نکل جاتی. کوئی ایک ایسا مسلمان ہو جائے جو اپنے کنبے قبیلے اپنی قوم سے 100 مسلمان آپ کے پاس لا کے جمع کر دے کہ ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. آپ دیکھیے حالات پہ کتنا فرق پڑ سکتا. اب تصور کریں کبھی 20,000, 30,000, 50,000 انگریز مسلمان ہو جائیں، ان کا اسلام اور ہمارا اسلام زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اسلام ان کی اپنی دریافت ہوگی زندگی کی، اور جو اپنی دریافت ہوتی ہے بڑی قدر بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی. جو خود محنت کی ہے کر کے کمایا ہوتا ہے نا آدمی کو، اس کی زیادہ قدر ہوتی. مثل مشہور ہے کہ جوتا پہنا ہوا تھا کسی نے ایسے ہی 2-4 روپے کا اور ریشمی چادر سے صاف کر رہا تھا، تو کسی نے سمجھایا، اس نے کہا صاحب دیکھیے 1,000 روپے کی چادر ہے اور 5 روپے کا جوتا ہے، کیوں چادر خراب کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ باپ کی کمائی ہے اور یہ اپنی کمائی ہے. تو جو باپ کی کمائی ہے، 1,000 روپے باپ نے کمائے تھے، کی ہوگی محنت باپ نے جتنی، بیٹے نے تو 5 کمائے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میری اپنی کمائی. تو اسلام کی اپنی کمائی ہوگی نا، محنت کی ہوگی، وقت صرف کیا ہوگا، جان لگائی ہوگی، درد ہوگا، کہ بڑی مشکل سے یہ دین ملا ہے کہ یہ ہاتھ سے نہ جاتا رہے کہ ہم پھر ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، اس کی قدر کرے گا کتنا فرق پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ دنیا بھر کے حالات پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ اتنے گورے مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے انگریز، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم سے یہ سوال آئے یہ کیا ہو رہا ہے دنیا. سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے اس دین میں اور غیر مسلموں میں خود ہم ہی بن گئے. جس طرح سب سے بڑی رکاوٹ اللہ میں اور بندے میں خود اس کا اپنا نفس بن جاتا ہے، ایک پیر اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا پیر اللہ تعالی کے گھر کے اندر آنگن میں رکھ لے، بالکل اسی طرح ہم لوگ اپنا رویہ تبدیل کر لیں اور اپنی ساری ایکٹیویٹیز کا دار و مدار یہ بنا لیں کہ کسی طرح اللہ کے یہ بندے جو راہ سے ہٹ گئے ہیں خدا کی طرف چل پڑیں، ہم انہیں راہ میں لانے والے بن جائیں. آپ یقین کر لیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوشی، اتنی رضا ہے اس مالک کی، تصور نہیں ہو سکتا. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ، یہ حدیث میں آیا ہے صحیح حدیث میں کہ 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں آپ کا بچہ گم ہو جائے خدا نہ خواستہ، اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس گلی میں چلا گیا ہے، کہاں کھو گیا ہے، اور اتنے میں کوئی آپ کا بچہ اٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے صاحب یہ تو فلاں گلی میں محلے میں تھا اور میں نے پہچان لیا تھا، اس بچے سے پوچھ لیا تھا یہ آپ کا بچہ ہے. زندگی بھر آدمی کی نظریں کہیں مل جاتا ہے نا، دور سے بھی وہ شخص تو بندہ سلام کرتا ہے کہ صاحب آپ نے ہمارا بچہ ہمارے گھر پہنچا دیا تھا. یہ ساری مخلوق خدا کے کنبہ، یہ جتنا خدا کا کنبہ ہے، یہ سب اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، یہ راہ چھوڑ بیٹھے ہیں، کسی طرح انہیں ان کے مالک کے پاس پہنچا دیجئے، انہیں ان کے گھر پہنچا دیجئے. جتنی ایک ماں خوش ہوتی ہے وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ماں تو اس بچے لانے والے کا حق نہیں ادا کر سکے گی، بیچاری کیا کرے گی، کیا پیسے دے گی اور کیا. مالک اتنا کریم ہے کہ وہ ہزار بار قدر کرتا ہے اس نیکی کی اور پوری پورا اجر دے گا کہ تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے ملا دیا، یہ جو کہیں کھو گئے تھے تم ہمارے پاس واپس کیا. ولایت کس چیز کا نام؟ یہ اولیاء اللہ جو اللہ کے مقربین تھے، خدا کا قرب جنہیں نصیب تھا، ان میں کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ وہ بھی اتنی نمازیں پڑھتے تھے، ان کی کوئی 7 نمازیں تو نہیں، رمضان کے روزے وہ بھی رکھتے تھے، مسلمان بھی رکھتے ہیں. وہ دل کا درد جو تھا نا ان کا کہ یہ خدا کی مخلوق کہاں جا رہی ہے، انہیں اللہ کی طرف پھیر دو، وہ جتنے اللہ کے گھر پہنچاتے جاتے تھے نا کہ اللہ یہ بھی آپ ہی کی مخلوق ہے، اسے سنبھالیے، یہ بھی آپ ہی کی مخلوق ہے، یہ بھی آپ ہی کی مخلوق ہے. خدا کو بھی ان پر اتنی محبت آتی تھی کہ واہ بھائی یہ ہمارا ایسا اچھا بندہ ہے کہ جو رستے سے اترا ہوا تھا ہماری طرف لاتا جا رہا ہے، یہ تو ہمارا محبوب ہو گیا، یہ تو ہمارا چاہنے والا. اسی لیے اتنی محبت اللہ کو ان سے ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان کی ساری زندگی کا کفیل بن جاتا تھا کہ تم ہمارے بچوں کی فکر میں ہو، ہماری مخلوق کی فکر میں ہو، ہم تمہاری فکر میں ہیں، ہم تمہارا کام پورا کریں گے، تم یہی کرتے رہے، یہی کام کرتے رہے. مخلوق اس کے ساتھ اتنا ربط اور تعلق پیدا ہو گیا تھا. مولانا فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری بڑے لوگوں میں سے تھے. پاکستان میں ایک جگہ ہے تونسا، خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ انہی کے خلیفہ تھے، اور مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شیخ تھے بہادر شاہ ظفر وغیرہ کے بھی. بہادر شاہ ظفر نے اپنی شاعری میں بڑی عزت احترام سے حضرت کا نام دیا. تو فخر دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے، فجر کی نماز پڑھائی، اپنے حجرے میں چلے گئے، دن چڑھا تو باہر آ جاتے تھے، وظیفہ جو بھی کرنا ہوتا تھا، کچھ آرام کرنا ہوتا تھا، سب چیزوں سے فارغ ہو کے. اور ایک دن جو لوگ آئے مقررہ وقت پر، تو حضرت کے ہاں دیکھا کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، کسی نے جا کے دیکھا تو خون نالی میں سے کچھ بہ رہا تھا، جم گیا تھا. تو گھبرائے ہوئے آئے، لوگوں کو بتایا، جب دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ کسی نے خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا. بے ہوش ہو گئے. انہیں لایا گیا, بھرم پٹی کی, ہوش حواس قائم ہوئے. تو کسی نے پوچھا, حضرت یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بتایا, بس یہ فرمایا کہ فلاں جگہ ایک پٹھان رہتا ہے, اسے بلا لاؤ. وہ پٹھان آیا تو اسے اپنے سامنے بٹھا لیا, ہاتھ پکڑ لیے اس کے, اور فرمایا میں بڑا شرمندہ ہوں, خنجر چلاتے ہوئے تکلیف ہوئی ہوگی, میرے جسم پہ گوشت نہیں ہڈیاں ہیں, گوشت ہوتا تو آپ کی نظر کرتا, آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے معذرت خواہوں, معافی چاہتا. پٹھان لو پڑا, خان صاحب تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا کو ہم کہتا تھا بیعت کرو, تو بیعت نہیں کرتا تھا, ہم نے کہا ہم تمہیں مار دے گا, تو ہم نے تو مار دیا تھا. پٹھان کی عادت ہے نا, جو دماغ میں آ جائے اس کام کو کرنا تو ضروری ہے. تو کہا ہم تو کہتا تھا کہ بیعت کرو, تو بیعت نہیں کیا تھا, ہم نے کبھی تمہیں مار دے گا. وہ کہتے ہیں کوہستان میں ایک پٹھان, ایک بزرگ کوئی چلے گئے تھے سید کسی زمانے میں, تو خان صاحب نے بڑی خدمت کی ان کی, اور جب انہوں نے کہا بھائی اب تو کئی مہینے ہو گئے, اب ہم چلتے ہیں, انہوں نے کہا ابھی کدھر جاتا ہے صاحب, ابھی تو تمہیں مارے گا, پھر یہاں تمہارا مزار بنائے گا, پھر لوگ آئے گا, پھر عرس ہوگا, اپنا پیسہ نہیں وصول کرے گا, سود پہ پیسہ دیا ہے تم. تو مخلوق کے ساتھ اتنا تعلق ہے ان کو. اب یہ کہنے کو بات ہے ایک کہ انہوں نے کیوں اس کا اکرام کیا, مگر ان پہ غلبہ اتنا ہو گیا تھا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے, بس اللہ کی راہ کی طرف لوگ چلتے رہے. کسی کو کسی بہانے بلاؤ, کھانا کھلاؤ, پاس بٹھاؤ, اور اسے اللہ کے دین کی دعوت دے دو, اسے کہو تم خدا کے دین میں آ جاؤ, تم کچھ سیکھ لو ہم سے. اس آخری دور میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس درد کو پہچانا, اور مفتی صاحب بر صغیر کے مفتی کہلاتے تھے, یعنی تقسیم سے پہلے کوئی کہتا تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے, تو اس کی مراد یہ لی جاتی تھی کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے دلی میں یہ فتویٰ دی, اتنے بڑے آدمی مانے جاتے. اور مفتی صاحب چپکے چپکے ہندوؤں میں جو کم ذات سمجھی جاتے ہیں, ذرا شودر وغیرہ, ان کے ہاں جاتے رہے, انہیں اسلام کا بتاتے رہے, ان کے ساتھ کھانا کھانا, بیٹھ کے پانی پینا, وہ پہلے پانی پیتے تھے, مفتی صاحب ان کا جوتا پانی پی لیتے تھے, وہ حیران تھے کہ حضرت ہم ہندو, وہ کہتے تھے کچھ فرق نہیں ہے, ہندو اور مسلمان میں یہ تفریق نہیں ہے کہ تمہارا پانی کچھ ناپاک ہو گیا ہے, تم پاک ہو, ہم بھی پاک ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں ذبیحے کا فرق ہے, وہ الگ بات ہے, مگر ہم اور تم بھائی ہیں, کوئی حرج نہیں. اور جب قریب تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے, اور ہزاروں کی تعداد میں وہ سارے قبائل مسلمان ہوتے, گاندھی کو پتا چل گیا, اور گاندھی نے کہا فو یہ اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو اس نے پھر دورے شروع کیے, اور اس نے جا کے ایک ایک قبیلے کو کہا کہ تم تو ہری جن ہو. ہری جن کا مطلب خدا کے بچے, ہری تو خدا کو کہتے ہیں نا ہندی میں, جن یعنی جنم لیے ہوئے, تم نے تو خدا سے جنم لیا ہے, اور ساری ان کی زندگی کی محنت سے پانی پھیر دیا. اس لیے کہ وہ سیاسی لیڈر تھا, تو سیاست تو پھر ایسے ہی چلتی ہے, مگر جس اللہ کے بندے نے کام کرنا تھا, آپ کا کیا خیال ہے اللہ نے کوئی اس کے اجر میں کمی کی ہوگی؟ خدا نے اس کی اس محنت کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہو؟ نتائج اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے, ہم تو اس کے پابند ہیں کہ صحیح کام کرتے رہیں, صحیح طریق کی طرف دعوت دیتے رہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے, اس کو اپنا لیجیے, یہ صحیح چیز ہے, اس کو لے لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے مال خرچ کیا, اسی مقصد کے لیے اپنی جان گلا دی اس کام میں, کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق یہ جو راہ سے ہٹ گئی ہے انہیں خدا کی راہ پہ ڈال دیں, کسی طرح یہ لوگ جو دوسری طرف جا رہے ہیں, حالات زمانہ واقعات ان کی رعایت کر کے, ان کی دل جوئی کر کے, یہ دل اپنی مٹھی میں لے لو, کسی طرح اللہ کی راہ پر چل پڑے. زکات کے مصارف میں سے اللہ نے فرمایا والمؤلفت قلوبهم, اور وہ لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہو, ان کی تالیف قلب کے لیے, ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ پیسہ استعمال کرو. ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے, گھر سے اسے اس کے ماں باپ نکال دیتے ہیں, کئی کیسز ایسے ہو جاتے ہیں, کئی جگہ پہ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں, لڑکی ہے مسلمان ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اللہ نے فرمایا ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ تم اس کی ضروریات پہ خرچ کرو. اب کہاں گئے ہیں ایسے مسلمان جو اپنے زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہوئے سوچیں کہ یہ انگریز ہے، یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اس سے جا کے پوچھیں آپ کی کوئی ضرورت ہو تو ہم پوری کر دیں، وہ چیز خرید کے انہیں دے دی جائے، کچھ گھر کا کرایہ دے دیا جائے، کچھ اس کو پیسے دے دیے جائیں، کہ یہ سب چیزیں آپ کی. اس طرح دل جیتے جاتے، اس طرح دلوں کو قریب کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حوازن قبیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی، اور اونٹ اور بکریاں جو آئی ہیں تو شاید اس میں سے 28-30 ہزار تو بکریاں ہی تھیں صرف، اور اونٹوں کی تعداد بھی ہزاروں میں، اور سب چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نئے مسلمان ہوئے تھے فرمایا اس کو بلاؤ اور اتنا دو، اس کو بلاؤ اور اتنا دو، اور اس کو بلاؤ اور اتنا دو. اور صحیح بخاری میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل دیکھ کے مدینہ منورہ کے جو لڑکے تھے، نئے نئے جوان صحابہ رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام میں آئے، جو ابھی مطلب مدینہ منورہ میں پلے بڑھے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ عجیب بات ہے، جب قربانی دینی تھی تو ہم لوگوں نے دی، اور جب پیسے کا موقع آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا. اوہو، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور آپ نے فرمایا آج ظہر کی نماز کے بعد کوئی آدمی محرم میں نہیں رہے گا سوائے مدینہ منورہ والوں کے، اور دروازے بند کرا دیے. حرم بھی تو چھوٹا سا تھا، اور باقی سب لوگوں کو ہٹا کے آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، آج میں نے سنا ہے تم لوگوں نے یہ کہا، تم قسم کھاؤ اللہ کی، اہل مدینہ کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی، اور کیا تمہارے حالات خراب نہیں تھے اور اللہ نے میرے ذریعے ٹھیک نہیں کیے تھے، اور تم قسم کھاؤ کہ تم ٹکڑوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کیا خدا نے میرے ذریعے تمہیں ایک نہیں کر دیا. جو بزرگ سمجھدار تھے رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم اعتراض کرتے ہو میری تقسیم پہ، ان چیزوں پہ، اور تم تو میرے اتنے اچھے ہو کہ تمہیں کہنا چاہیے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کوئی پناہ نہیں دیتا تھا، ہم نے پناہ دی، اور کوئی تیری بات نہیں سنتا تھا، ہم نے بات سنی، اور کوئی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، ہم نے ساتھ دیا تھا، اور تم اتنی جلدی اتنی باتوں پہ چلے گئے ہو. لوگ میرے لیے اس کرتے کی طرح ہیں جسے جسم سے باہر ذرا پہنا جاتا ہے، اور تم میرے لیے بنیان کی طرح ہو جو میرے جسم سے چمٹی ہوئی. اور انصار اللہ کی قسم پوری دنیا ایک وادی میں چلے، ایک میدان کو منتخب کر لے، لسلقت وادی الانصار، اور تم دوسری وادی میں ہو تو میں تمہیں ترجیح دوں، میں تمہارے ساتھ چلوں. تم پیسے کی تقسیم کو دیکھتے ہو، تم اس پہ راضی نہیں ہو گئے کہ دنیا سب کچھ لے جائے جو میرے پاس ہے اور مجھے تم لے جاؤ، میرا مرنا میرا جینا تو تمہارے ساتھ. صحابہ رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، ان کا اللہ کے رسول بس کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے منبر سے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلایا. اسی لیے قبر مبارک اب بھی مدینہ منورہ، وہ جو پیسے دیے تھے لوگوں کو، اونٹ بھیڑ بکریاں یہ سب چیزیں، جو نئے نئے مسلمان تھے، آپ نے فرمایا انہم قریب العہد، ابھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے چاہا کہ ان کا دل اطمینان رہے، دل کا تعلق اس طرف سے قائم تھا یہ کام کرنے کی. یہ اللہ کے بندے یہی کام ساری زندگی کرتے رہے ہیں، کفر کے گڑھ میں جا کر بیٹھ گئے، کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھ گئے، اور کہا بس اللہ کا دین ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کسی طرح یہ جو گھر سے بچھڑ گئے ہیں، یہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں، ان کے گھروں میں داخل کر دو، انہیں گھر والے کے پاس بھیج دو، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اسے قبول کر. بات آخر پہ ہم عرض کریں، کوئی اس کا غلط مفہوم نہ لے، حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزو یہ آخری دور تھا، 43 میں حضرت کا انتقال ہوا، اور ان کے خلفاء میں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ چوٹی کے خلفاء میں سے تھے، اور بڑے زبردست شاعر. انہوں نے آ کے عرض کیا ایک دن کہ حضرت جگر مراد آبادی ملے تھے مجھے فلاں مشاعرے، جگر بھی بڑے کمال کے شاعر تھے، تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ تمہارے شیخ کا بڑا نام سنا ہے، جی چاہتا ہے ان کے پاس جاؤں مگر کیا کروں، مجھے پینے پلانے کی بری عادت ہے، رات اس کے بغیر نیند نہیں آتی، کیا کروں، کس منہ سے وہاں جاؤں اور کیسے رات گزاروں؟ تو اس نے فرمایا، پھر خواجہ صاحب کہنے لگے، حضرت میں نے ان سے کہا یہ بات تو ہے، وہاں تو نہیں پیا پلایا جا سکتا. تو کہنے لگے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہا کہ او خواجہ صاحب، ہم سمجھے تھے کہ آپ کو واقعی لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ آ گیا، مگر اب معلوم ہوا کہ نہیں، بات بنی ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ پینا پلانا تو آپ کا اپنا کھیل ہے، جو کچھ پیو چلیے تو سے ملیے تو سے، اور اگر وہ ہمیں آ کے یہ کہتے تو ہم انہیں کہتے کہ خانقاہ میں تو اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ ہیں، یہاں کے کچھ اصول اور قوانین ہیں، ہمارا گھر حاضر ہے، کمرے میں رہیے، جو آپ کا جی چاہے کیجیے، ہم اس سے کچھ کہہ سکتے. یہ ضرب تھا، یہ تعلق تھا. جگر مراد آبادی تک یہ بات پہنچی، پھڑک اٹھے اور پہلا سفر کیا تھانہ بھون کا، اور ثانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور توبہ کر دی کہ ہم نے کہ حضرت گزر گئی زندگی جس میں پینا پلانا تھا، اب نہیں. یہ حال تھا، یہ اس طرح دلوں کو کھینچ لیتے تھے، یہ اس طرح تعلق جڑ جاتے تھے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے بالکل الٹا مسئلہ ہو گیا ہے، پتا چل جائے کہ یہ پیتا پلاتا ہے، اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس کو گھر نہ آنے دو، اس کو مسجد میں نہ گھسنے دو، یہ عورت پردہ نہیں کرتی یہ مسجد میں نہ آئے، یہ مرد خراب کام کرتا ہے اس کو مسجد میں آنے پہ پابندی، اور کھلے بندوں سے نکالو اور لوگوں کے سامنے رسوا کرو. آپ سوچئے تو ان چیزوں سے کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندو، وہ مسجد جب نہیں آئیں گی خواتین، مرد مسجد میں نہیں آئیں گے، خدا کے نیک بندوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہدایت کہاں سے ملے گی انہیں؟ شکر نہیں کرتے کہ اس کے باوجود آتا ہے، ڈاکٹر روک دے کہ مریض نہ آئیں. کیوں؟ کفر از کعبہ برخیزت کجا مان مسلمانی. کفر اگر کعبے سے ہی پھیلنا شروع ہو جائے تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ جن لوگوں کو ہدایت کی طلب ہے وہ آتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہیں دور کر دیا جائے کہ یہاں نہ آؤ. کیوں نہ آئیں، کہاں جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی میں ایک آدمی کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب اطلاع ملی تھی، انہوں نے کہا بھئی میں تو آئندہ زندگی بھر ایسی بات نہیں کروں گا. ایک آدمی نے مدینہ منورہ میں کچھ کام ایسے غلط کر دیے تھے، آپ نے فرمایا نکالو اسے یہاں سے. اس نے کہا امیر المومنین مجھے رہنے دیں. آپ نے فرمایا بالکل نہیں، میں تو تمہیں نکالوں گا یہاں سے، اور اسے نکال دیا. ثم تنصر، حدیث میں آیا پھر وہ عیسائی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو دکھ کا اظہار فرمایا اور فرمایا خدا کی قسم آئندہ میں کسی کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، الگ نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس ماحول کو مراد کی چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھو جا کے کہاں گر پڑا ہے. اور کبھی زندگی میں الگ نہیں، احساس تھا نا. یہ اسلام کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. ہم اتنے حیران ہوئے ایک جگہ سن کے جمعے کے خطبے میں کہ جو عورت حجاب کر کے نہیں آئے گی آئندہ مسجد میں بالکل نہ آئے. ارے حجاب نہیں کر رہی، نماز تو پڑھ رہی ہے اللہ کے بندو، یہ تھوڑی بات، نماز پڑھ رہی ہے، کل کو حجاب بھی آ جائے گا، پرسوں کو اور اچھا ہو جائے گا، زیادہ دین کی سمجھ آ گئی. وہی عورت اپنے بچے کو آپ کے پاس لے آئے گی کہ اسے اللہ کا دین پڑھا دیجئے، خدا کا دین سکھا دیجیے. کوئی بعید نہیں، خدا کس سے کام لے دے. ایک شخص جو آج آپ کے سامنے شراب پی رہا ہے نا، بالکل ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں وہ خدا کا ولی اور اللہ نے راز اس کا نام کاٹ دیا ہو اپنے نافرمانوں میں سے، اور خدا نے اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. اور ایک جو آج شاہ کی نماز پڑھ رہا ہے یہاں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ فجر سے پہلے پہلے خدا اس کو فارغ کر دے اور موت کے وقت ایمان بھی نصیب نہ ہو. اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے، کیا منہ ہے کسی کا کہ کسی کو گناہگار کہے، کیا نظر ہے کہ کسی کو گناہگار دیکھے. اللہ کے ساتھ ہر بندے کا اپنا اپنا تعلق ہے، مالک جانتا ہے کہ اسے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، کل کو اس سے کیا کام لینا. اس سے نہیں لے گا اللہ، اس کی اولاد سے لے لے گا. یہ نص سے ثابت ہے بات قرآن پاک سے، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آ جاتی ہیں. دو اللہ کے پیغمبر، ایک تو مسلم جن کی نبوت میں شبہ کرنا کفر ہے، اور دوسرے جن کی نبوت کا بعض کہتے ہیں نبی سے بعض کہتے ہیں نہیں تھے، دونوں جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ دیوار تعمیر کر دیتے ہیں، اور دیوار انہوں نے تعمیر کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس میں کچھ پیسے بھی نہیں لیے، سا سارا دن مزدوری کی، محنت کی، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں ملا اور چل پڑے. تو انہوں نے بعد میں عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ جو دیوار تعمیر کی ہے نا، غلامین فی یتیمین فی المدینہ، اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں اور اس دیوار کے نیچے، دیوار کتنی چوڑی بنی ہوگی، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا. تو ان کا باپ جب بننے والا تھا تو اس نے زمین کھود کے پیسہ رکھ کے اوپر چوڑی سی دیوار بنوا دی کہ دیوار گرتے گرتے وقت لگے گا، این ممکن ہے ان کی اپنی زمین ہو کوئی. اور اب یہ دیوار گر رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس دیوار کو بنا دیں تاکہ یہ بچے دونوں کل جب جوان ہو تو اپنے باپ کی امانت، باپ کی کمائی دے لیں، باپ جو ان کے لیے چھوڑ کے گیا ہے وہ رکھ لیں. یہ کیوں کیا اللہ نے ایک آدمی کے دو بچوں کے لیے، دو پیغمبروں کو یا ایک پیغمبر اور ایک ولی کو لگا دیا علیہ السلام کہ یہ دیوار کی تعمیر کریں؟ اللہ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، ہمارا بڑا اچھا آدمی تھا. جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں خدا ان کی اولاد کی بھی حفاظت کبھی ایسے کر لیتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، اولاد تو پھر قیمتی چیز. پینشن صرف انگریزوں کے ہاں ہی جاری نہیں ہوا کرتی، اللہ کے ہاں بھی جاری ہو جاتی. جن کا باپ اچھا آدمی، کس کو کیا خبر ہے، دادا نے دعا کی ہو، پردادا نے دعا کی ہو، نانا نے مانگا ہو، باپ نے مانگا ہو، کچھ دین مانگ لیا ہو، کچھ دنیا مانگ لی ہو اور اللہ اس کی دعا کے صدقے آپ کو اور ہمیں اور کس کس کو دے رہا ہو، کیا پتا چلتا ہے؟ یہ تو پتا چلے گا اس وقت جب آنکھیں بند ہوں گی کہ تمہیں کس کی دعاؤں سے نواز رہے تھے اور تمہاری نیکیوں کی وجہ سے آئندہ کس کو نوازیں گے. اس لیے کسی سے نفرت کی کوئی حق نہیں، کسی کو دور کرنے کا کوئی حق نہیں. بہت زیادہ تنقید کو جی چاہے، اپنے نفس کو دیکھے، اس میں تھوڑے عیب ہیں، اس میں تھوڑی برائیاں. ہر کوئی ہم سے یہاں مسئلہ پوچھتا ہے کہ محرم اور غیر محرم کو دیکھنا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے اندر نیکیاں نظر آنے لگیں کہ میں اچھا ہوں، میں ایسا ہوں. اس نگاہ کو کوئی نہیں پوچھتا. محرم اور نہ محرم وہ اللہ کے ہاں معافی کی بات ہے. حالات تبدیل ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی، عادت تبدیل ہو جائے گی، ممکن ہے کچھ دن کے بعد دل میں ایسی بات ہی نہ رہے، بڑھاپا آ جائے پھر یہ چیز ختم ہو جائے اور یہ جو عادت پڑ گئی اپنی نیکیاں اور اپنی خود ستائش اور اپنی تعریف سننے کی اور کان اس لذت سے آشنا ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، نفس برباد ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں میری تعریف کی جائے، مجھ پہ کوئی طنز نہ کرے، تنقید نہ کرے. انبیاء علیہ السلام کی معصومیت میں شبہ ہو کوئی پرواہ نہیں، مگر میری معصومیت میں کسی کو شبہ نہ رہے. اور چاہے میں کھلے بندوں گناہ کروں، مجھے کوئی برا نہ کہے علیہ باللہ. یہ اپنی نفس پسندی ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، اس کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے. اس کا علاج سوچتے ہیں کہ کسی محرم پہ نظر پڑی یا غیر محرم پہ. سوچنے کی بات ہے ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں، اللہ نے کس دین کو سکھایا تھا، کس چیز کی دعوت دی تھی. اس لیے میرے بھائی جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، اپنے آپ کو کم درجے کی چیز سمجھنا، غیر کی تعظیم کرنا، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا، لوگوں کو اللہ کی طرف پہنچانا، لوگوں کو بتانا کہ خدا کی راہ یہ ہے، اور جس حد تک ہو سکے خود بھی عمل کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.